السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا کانہم الخاسرین فتول عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسا علی قوم کافرین. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. سورہ آراف میں دراصل 6 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ وہ 6 قومیں جہاں پر نبی آئے اور ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور پھر ان قوموں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا معاملہ کیا. تو قوموں کا عروج و زوال یا قوموں پر جب عذاب آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، سورہ آراف میں یہ بتایا گیا ہے. پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، پھر فرعون کا ہم نے دیکھا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم. دراصل یہ سب قوموں کے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سنائے جا رہے ہیں اور اس لیے بتائے جا رہے ہیں قرآن میں کہ کیونکہ کفار مکہ کا معاملہ بالکل اسی طرح سے تھا، وہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دعوت دے رہے تھے کہ آپ واپس ہمارے دین میں پلٹ آئیے، یا کچھ ہمارا دین لیجئے کچھ اپنا دین لیجئے، یعنی کمپرمائز کر لیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی کہا تھا. ان لوگوں نے کہا تھا ایمان لانے والوں سے کہ ہماری ملت پر واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. تو یہ دھمکی ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ حق کی دعوت لے کر اٹھیں اور آپ کی مخالفت نہ کی جائے. مخالفت تو ہوگی ہر حال میں، تو کیا مخالفتوں سے گھبرا کر، مخالفتوں کے طوفان سے گھبرا کر واپس ان لوگوں کے جیسا ہو جانا چاہیے، یا ان لوگوں سے کمپرمائز کر لینا چاہیے جو باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی گنجائش ہے اسلام میں؟ نہیں نا، کہ تھوڑا تم ہمارا دین لے لو، تھوڑا ہم تمہارا دین لے لیں گے. اور یہی تو وہ عقیدہ ہے جس کو وحدت ادیان کہا جا رہا ہے، کہ تم ہماری عید منا لو ہم تمہاری دیوالی منا لیں گے، تم ہماری عید منا لو ہم تمہارا کرسمس منا لیں گے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے دین کو پروموٹ کرنا ہوا، یعنی ہم ان کے دین کو مانتے ہیں کہ نہیں وہ سچا دین ہے ان کا، نعوذ باللہ. کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو ان کو کروسیفائڈ کیا گیا یعنی پھانسی چڑھائی گئی، یا پھر ان کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے اور جس کے بارے میں وہ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے پھر اس کو ماننا ہوا. اسی طرح سے دیوالی منانا وہ بھی مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جس بھگوان کو مانتے ہیں اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسا دین میں ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے دین میں کوئی کمپرمائز ہے ہی نہیں. دین خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. ادخلوا فی السلم کافہ کہا گیا ہے، تو وحدت ادیان کے نام سے ایک عقیدہ نکلا ہے، یا وحدت ادیان کے نام سے بہت دن سے ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتے ہیں اور اسلام کو دقیانوسیت کہتے ہیں. وہ لوگ دراصل چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ان کا نعرہ ہی یہ ہے کہ سارے ادیان ایک ہیں، کرسچنز، جوش، ہندو، مسلم، پارسی سب ایک ہی ہیں وہ کہتے ہیں. تو نہیں، سب ایک کیسے ہو سکتے بھلا آپ بتائیے؟ کیا وہ ایک رب کو مانتے ہیں؟ کیا وہ شریعت کو مانتے ہیں؟ اگر وہ شریعت کو مانتے ہیں اور ایک رب کو مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن جب اگر وہ شریعت کو نہیں مانتے، ایک رب کو نہیں مانتے، تو ہمارا اور ان کا پھر کس طرح سے کوئی بات میچ ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا ایمان لانے والوں سے کہ تم ہماری ملت پر واپس آ جاؤ ورنہ ہم تم کو یہاں سے نکال باہر کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ یا تو کمپرمائز کریے ہمارے ساتھ یا نہیں تو یہاں سے نکل جائیے، یا اللہ کے رسول کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی ایمان لانے والوں کے ساتھ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں. آخر کار ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. تو یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سختیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے. یہ جو بادشاہ کا لفظ ہے، ایکچولی بادشاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں شدت پائی جاتی ہے، اور جنگ یا پھر انسان کا کسی طرح سے اس کو پریشانی میں اس کا مبتلا ہونا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے، جنگ کے ذریعے سے ہو، کوئی نفسانی ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، تو ایسی تکلیف آنا کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے، تو باسا ادرا تنگی، تکلیف، کمی بیشی، چیزوں کا کم ہو جانا. اور یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ عاجزی اختیار کریں. جب اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی بدحالیوں کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، کہ اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں، اتنی فراوانی پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اسی میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا، یہی تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ نعمتوں کی بارش ہم پر کیوں ہوتی؟ جیسے ہم نے ابھی اس دن قانون پڑھا تھا نا، قانون امحال، جس میں مہلت دی جاتی ہے، قانون استدراج جس کو کہتے ہیں. تو جب وہ بالکل ہی غرق ہو گئے نعمتوں میں اور گناہ بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اچانک پکڑ لیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں، حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر بستیوں والے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمانے کہ بستیوں والے تقوی کی روش اختیار کرتے، ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان سے. اور جب بھی کتاب کو نافذ کیا جائے گا، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں گے اور پڑھا بھی ہم نے پیچھے، کہ اگر وہ لوگ تورات کو نافذ کرتے، تورات کے احکامات کو نافذ کرتے، تو زمین سے رزق ابلتا اور آسمان سے رزق برستا. تو کتاب کے احکامات کو نازل کرنے سے ہمیشہ خوشحالی اور فراوانی آتی ہے. लोग आजकल हमें क्या उल्टा मतलब या उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है, और इसी जो ऐसे किस्म के लोग हैं जो कुरान को, इस्लाम को या दीन को गले की जंजीर समझते हैं या पांव की बेड़ी समझते हैं, कहते हैं कि अगर दीन और इस्लाम की बात करोगे तो परेशानी होगी, खुशहाली नहीं होगी बल्कि बदहाली में मुब्तला होगी। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर ईमान लाते और तकवा की रविश अख्तियार करते तो बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते, अगर किताब को नाफिज करते तो जमीन से रिस्क उबलता और आसमान से रिस्क बरसता। तो आप बताइए कि अल्लाह ताला की बात सच्ची है या नहीं है? इसमें कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया सच्ची फरमाया, और हम इसका नतीजा देख चुके हैं, हम इसको नाफिज करने का अंजाम हमारे सामने है। खुलफाए राशिदीन का जमाना, इतनी फरावानी हो गई थी, सहाबे कराम के पास ऐसी ऐसी जगहों से माल गनीमत आता कि उनको होश तक नहीं था और उनको मालूम नहीं था कि उनके पास कितनी दौलत है माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने दौलत के लिए नहीं किया था। जब उन्होंने अल्लाह की खातिर दीन को नाफिज किया, दीन की खातिर कुर्बानियां दी, तो आप देखिए अल्लाह ताला ने दौलत उनके कदमों में डाल दी और उनको उनके सामने इसकी कोई हकीकत नहीं थी, और वो तो अपने कामों में लगे रहे। सहाबे कराम तो दीन को प्रमोट करने में, दीन को सिखाने में, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो सहाबे कराम ही थे दुनिया में जिनसे दीन सीखा जा सकता था, और लोग जोक दर जोक आने लगे कि वो आंखें जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था, कम अज कम उन आंखों को तो देख लें जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा था। तो लोग कसरत से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आते थे सहाबे कराम से मिलने, एक जमे गफीर हुआ करता था। तो सहाबे कराम तो दीन का पैगाम पहुंचाने में लगे हुए थे, उनको खबर भी नहीं होती थी कि उनके पास कितना माल और दौलत है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए नहीं किया था, उन्होंने आखिरत के लिए किया था। तो अल्लाह ताला ने दुनिया कदमों में डाल दी। आज भी अगर ऐसा हो, यकीन जानिए आज भी अगर ऐसा हो जाए कि हम ईमान के साथ, तकवा के साथ अल्लाह की किताब को नाफिज करने वाले बने और हमारे मकसूद नजर सिर्फ आखिरत हो, तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला दुनिया को कदमों में लाकर डाल देगा हमारे। लेकिन हम उल्टा सोचते हैं ना, इंसान रस के पीछे भागता रहता है, कभी हलाल अपनाता है कभी हराम अपनाता है, उसके लिए मिलता उसको उतना ही है जितना उसकी किस्मत में है, लेकिन वक्त जाया जाता है उसका। तो इन ये मामलात ऐसे हैं दरअसल कि इसको समझने के लिए बहुत गहराई की जरूरत है। आज अगर लोग इस बात को समझ जाए तो यकीन जानिए कि आज हमारे मुआशरे में खुशहाली हो। सिर्फ एक ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम अगर हमारे यहाँ पर कायम हो जाए कि हम लोग कलेक्टिवली मिलकर हम ज़कात दें, तो यकीन जानिए कि आज मुसलमानों में कोई गरीब ना रहे। क्योंकि ज़कात का फायदा ये होता है कि उसको एक तो कलेक्टिवली लिया जाए और इज्तिमाई तौर पर फिर उसके फायदे हमको नजर आते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्ला के दौर में मामला यहां तक पहुंच गया था, हालत ऐसे आ गए थे कि लोग जकात लेकर घूमते थे लेकिन कोई जकात लेने वाला नहीं था, यानी देने वाले मौजूद थे जकात लेकिन लेने वाला कोई नहीं था, माशाल्लाह सारे लोग खुशहाल हो गए थे। तो ये होता है इस्लामी निज़ाम को कायम करने का अंजाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह वो दौर लेकर आए वापस, फिर अल्लाह ताला का अजाब कभी भी आ सकता है। आपने देखा होगा ना, ज्यादातर जो जलजले आते हैं वो फजर के वक्त आते हैं कि इंसान इतनी गफलत की नींद सोया रहता है उस वक्त, फजर से पहले ज्यादा गहरी नींद होती है, तो ज्यादातर जलजले उसी वक्त आते हैं। और फिर अल्लाह ताला का अजाब तो दोपहर में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, वो तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना, लेकिन हमको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको महफूज रखे इन अजाबात से। और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस होते हैं, इस अमर वाकई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमोज हकायक से तगाफुल बरतते हैं और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को वो एक दफा झुटला चुके थे फिर वो उसे मानने वाले ना थे। देखो इस तरह हम मुनकिरीन हक के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, हमने उनमें से अक्सर में कोई पासे अहद ना पाया बल्कि अक्सर को फासिक ही पाया। ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها। फिर उन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। فانظر كيف كان عاقبة المفسدين, तो बस देख लो कि उन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے تاکہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آئے. وجاء السحرۃ فرعون قالوا اننا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم لمن المقربین قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. انہوں نے کہا، یعنی جادوگروں نے، کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے آنچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. سبحان اللہ. فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ جادوگر ایمان لے آئے کیونکہ وہ پہلے سے کوئی ایسی چیز ذہن میں سوچ کر نہیں آئے تھے، پہلے سے ان کا کوئی ذہن نہیں بنا ہوا تھا. اور فرعون اور اس کے ساتھی یہ درباری جو تھے پہلے سے وہ جانتے تھے، کیونکہ ان کو ماننا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، پہلے سے انہوں نے ایک سوچ بنا لی تھی کہ یہ دراصل ہم اس لیے موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کریں کہ ہم کو زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اور جادوگروں کو اس بات کا علم تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جادوگری یا شعبدہ بازی یا ایسی ساری چیزیں، کرامت وغیرہ، اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے، یا اس کو حق نہیں ماننا چاہیے، سچ نہیں ماننا چاہیے. لیکن معجزہ جو ہوتا ہے، معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ واقعی میں معجزہ ہوتا ہے، کوئی آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا. جبکہ جادو، شعبدہ بازی، یہ سب دھوکہ ہو سکتا ہے یا ایک جادو ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک سحر ہو سکتا ہے. تو معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بطور مدد کے طور پر دیتا ہے تاکہ دین کے معاملے میں ان کی مدد کی جائے. اور معجزے کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا، نہ اسے معجزے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور جب معجزہ پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ قرآن. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کئی دفعہ بیان کیا گیا ہے. آپ لوگوں کو میں ایک ہوم ورک دینا چاہ رہی ہوں، اگر آپ لوگ کر سکتے ہو تو، جو موسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تحقیق کریں کہ موسیٰ کا لفظ کہاں سے آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی دفعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اب فرعون کی آپ دیکھیں کہ اس کی ہٹ دھرمی اور دیدہ دلیری، کہ جادوگروں سے کہہ رہے کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، اور یہ انداز کب ہوتا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے آپ بتائیے، یہ کن لوگوں کا ہوتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ تکبر، فخر، جی ہاں غرور. یعنی کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلنا. کوئی اگر نیک کام کرتا ہے، زیادہ نیک کام کر رہا ہے اگر کوئی، جیسے اگر ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک میں مطلب سمجھے کہ ایک ساتھی جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ جینیس ہے، بہت اچھا کام کر سکتا ہے، تو لوگوں کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی کہ آپ ہم سے آگے کیوں بڑھ گئے. جبکہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ الحمدللہ جس کی جو صلاحیت ہے اگر وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو ماشاء اللہ وہ اور آگے بڑھے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ ہم سے کیسے آگے بڑھ گئے، آپ نے ہم سے بغیر پوچھے ہی کیسے کر لیا. ذرا سا کہیں اگر کسی کو تھوڑی سی اتھارٹی دی جاتی ہے تو وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس اتھارٹی کا اتنا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلنا چاہیے. اگر کلاس والوں نے یا کچھ اور لوگوں نے کچھ کام کر لیا تو اس پر بات کی جاتی کہ اچھا آپ نے یہ کیسے کیا ہماری اجازت کے بغیر. تو یہ جو آپ دیکھیں یہاں پر فرعون نے بھی یہی کہا کہ ایمان پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے، اور ایمان کسی کا ایک ذاتی کوئی اس کی جاگیر نہیں ہے، ایمان کوئی بھی لا سکتا ہے ایمان. تو فرعون کا انداز تو آپ دیکھیں کہ کہہ رہے کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، اور پھر سزا کیا کہہ رہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. اتنی سخت سزا کا اعلان کر رہا ہے، اور اتنی سخت سزا سننے کے بعد بھی جادوگر کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیں کیسا وہ ایمان ہوگا. سبحان اللہ، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ابھی صرف ایمان لائے ہیں، لیکن وہ ایمان ان کا اتنا مضبوط ایمان ہے. آپ اسی سے دیکھیں کہ اسی سے بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا پختہ ہے. جو آزمائشوں میں قائم رہا، ثابت قدم رہا، وہ ایمان سب سے پختہ تر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمن بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان اللہ. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. کس کی یاد آتی ہے آپ بولیں؟ کون تھے وہ لوگ جو ہر حال میں احد احد ہی پکارا کرتے تھے، اور کسی طرح شرک پر کمپرمائز نہیں کرتے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خباب بن ارت کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کی پیٹ سے گوشت اتر گیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مدینہ میں ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو انگلیاں اندر چلی گئیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ جب مجھے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تو چربی پگھل پگھل کر، اس چربی کی وجہ سے وہ کوئلے ٹھنڈے پڑتے تھے، تو اس وقت وہاں سے وہ جو گوشت پگھل گیا تھا وہاں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں. یہ کس لیے ہوا ان کے ساتھ؟ اتنا وہ سخت آزمائے گئے ایمان کے لیے. اور آج ہم نیند نہیں قربان کر سکتے. دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہم میں نیند قربان کرنے والے، آج کتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ خود بتائیے. یعنی ہم اتنی فیسلٹیز چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے کہ ہماری مرضی سے ہم سنیں جب ہم آرام سے جاگیں گے. یعنی قرآن کے ساتھ تعلق ہم نے جوڑنا چاہا تو اس میں سے ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے، جب بھی ہم نئی کلاس شروع کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایڈمیشنز آتے ہیں 200، اور پتہ چلتا ہے پیپرز دے رہے ہیں 50 لوگ. اسی طرح کوئی بھی نیا کام شروع کرو، نیا پروگرام کچھ ہوتا ہے، جذبات میں آ کر اتنے لوگ آتے ہیں کہ ایک افراتفری سی ہو جاتی ہے اور کام سنبھل نہیں پاتا. اور پھر 2-3 دن کے بعد ہم دیکھیں کہ دھیرے دھیرے چھٹتے چھٹتے صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو جن کو سابقون الاولون بھی کہا جا سکتا ہے، جن کو استقامت والے بھی کہا جا سکتا ہے. یہ ہر کلاس کا حال ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ. ابھی آپ اگر ابھی آپ اعلان کریے، ابھی آپ اناؤنس کریے کہ اچھا فلاں جگہ سیل لگا ہے، اور صرف وہ صبح 6 بجے سے ہی ہے، 6 سے 9 تک، لوگ اپنی نیند قربان کر کے جائیں گے ضرور. لیکن اگر ان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا کوئی اچھی کلاس ہو رہی ہے، کوئی دورے قرآن ہو رہا ہے صبح، نہیں صبح ہم نہیں جاگ سکتے، ہم اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے. ہم اپنی مرضی سے جب ہم اٹھیں گے 11 بجے 12 بجے، ہم اپنی مرضی سے جب سننا چاہیں گے تب سنیں گے. تو یہ تو ہم کیا ایز اے گرانٹیڈ لے رہے ہیں نا. ہم قربانی کی سطح پر جینا ہی نہیں چاہتے، ہم قربانی دینا ہی نہیں چاہتے. ہمیں تو دین تشتری میں سجایا ہوا، خوبصورت کور میں سجایا ہوا پیش کیا جانا چاہیے، تب ہم دین کو مانیں گے، تب ہم دین کو فالو کریں گے. قربانی کی سطح پر جینے والے تو وہ صحابہ کرام تھے، ہم نہیں. کیونکہ جنت ان کو مل گئی نا، ہم نہیں چاہتے جنت ہم کو ملے. اگر ابھی پوچھا جائے تو ابھی 12 بجے تک سونے والا بھی، غفلت کی زندگی گزارنے والا بھی، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ تمہیں کیا چاہیے اور تم کو آخرت میں کیا کس چیز کی امید ہے، وہ کیا جواب دے گا آپ بتائیے. بھلے ہی عمل کچھ نہ کیا ہو، لیکن اس کو خواہش کس چیز کی ہے؟ جنت کی. اور عمل ندارد، قربانی دینا نہیں چاہتے، نیند قربان کرنا نہیں چاہتے. اور ہم نے دین کے معاملات کو بس جذباتی معاملات سمجھ لیا، یہ جذباتی معاملات نہیں ہوتے ہیں دین کے، اس میں استقامت ضروری ہے، ضروری ہے استقامت. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام بہت پسندیدہ ہے جس میں دعا ہو، جو تھوڑا ہو لیکن مداومت پائی جاتی ہو جس میں، کہ انسان تھوڑا ہی عمل کرے لیکن ڈیلی ہمیشہ کرتا رہے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا نا، فرسٹ ڈے جو کلاس تھی تو 50 سے 60 کے درمیان لوگ تھے ہمارے ساتھ، آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہیں. کہاں گئے وہ سارے لوگ، ان کی کمٹمنٹس کہاں گئی؟ تو یہ یہاں کا معاملہ نہیں ہے، ہر جگہ کا معاملہ ہے یہ. تو اصل چیز ہے استقامت. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو دے، جس کام کا ہم نے آغاز کیا ہے ہم اسے انجام تک بھی پہنچا کر رہیں. ایسا نہیں کہ بیچ ادھر راستے میں چھوڑ دیں. کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے کھانا بنایا اور کھانا آدھا کچا رہ گیا اور آپ چھوڑ کر چلے گئے ہوں اور گھر والوں سے کہے کہ یہی کھانا آپ کھائیں. کپڑے آپ نے دھوئے ہوں، آدھے کپڑے دھلے ہوں اور ابھی آپ نے صاف پانی سے دھویا بھی نہ ہو اور کہیں کہ اچھا کپڑے دھل گئے. ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا نا ایسا. تو پھر دین کے معاملے میں کیوں ایسا؟ دین کے معاملے میں ہم کیوں بیچ ادھر سے چھوڑ جاتے ہیں؟ اور کیوں فیسلٹیز چاہتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے لیے بس ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے تو ہم دین کا کام کریں گے؟ موسم بہت پلیزینٹ ہو، موسم میں بہار ہو، اسپرنگ ہو، تب ہی ہم دین کا کام کریں گے. سردی اور گرمی اور بارش میں ہم کام نہیں کر سکتے. بچے چھوٹے ہیں ہم کام نہیں کر سکتے، بچے بڑے ہیں ہم کام نہیں کر سکتے، بچوں کی شادیاں ہم کام نہیں کر سکتے، بچوں کے بچے ہونے والے ہم کام نہیں کر سکتے. ہے یہ نہیں ایسا ہمارا معاملہ؟ آپ بتائیے، اگر غلط کہا جا رہا ہے تو آپ لوگ ہی بتائیے کہ کوئی بات غلط ہے اس میں. یہی معاملہ ہے، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کبھی. شادی ہوئی تو شادی کے بعد کہتے کہ اچھا ابھی تو انجوائمنٹ ہے ہماری، یہ دن ہے، لائف ہے ہماری انجوائے کرنے کی، ابھی ہم یہ کہ دین کے کام میں، بوڑھوں کے کام میں لگ جائیں. پھر پیگنینسی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر پیگنینسی، پھر بچے، پھر ذمہ داریاں، تو انسان کو تو فرصت کبھی بھی نہیں ہے. صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آپ بتائیے کہ دین ہم تک پہنچتا، احادیث محفوظ رہتی؟ اگر ہمارے جیسے بہانے وہ بناتے تو آج احادیث محفوظ رہتی اور ہم تک پہنچتی؟ نہیں پہنچ پاتی تھی. تو قربانی کی سطح پر جینا سیکھے، قربانی کی سطح پر، اور استقامت لائیں ہم اپنے اندر کہ تھوڑا کام کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، لیکن اس پر مداومت ہو، ہمیش کی ہو اس پر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے انشاءاللہ. تو یہ ایسے جو جادوگر تھے، آپ دیکھیں کہ کیسا ان کا پختہ ایمان تھا کہ اتنی سخت سزا سننے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا کہ تم کیا سزا دے سکتے ہو، ہمیں یہ دنیا ہی کی زندگی میں سزا دے سکتے ہو نا. فرعون سے کہا، ہم تو اس رب پر ایمان لائے جو آخرت میں ہمارے لیے اس کا بہترین بدلہ دے گا. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے دعا کتنی بہترین کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. سبحان اللہ، تھوڑی دیر کا ایمان، کتنا خوبصورت ایمان تھا یہ. اتنی تھوڑی دیر میں ان کے اوپر یہ ایمان کا کیسے فیضان ہو گیا، اور کیسی وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ صبر دے دے اللہ تعالیٰ ہم کو، اور دنیا سے اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں. ہم کیا سمجھتے کہ تھوڑے دن کوئی نیک کام کر لیا بس کافی ہے، ہم مسلمان تو ہیں نا. تو اس حال میں اٹھا کہ ہر وقت ہمارا ہم فرما برداری کے کام کر رہے ہوں تاکہ موت آئے تو نام ہمارا فرما برداروں میں لکھ لیا جائے. یوسف علیہ السلام نے بھی کیا دعا کی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، تا توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، کہ فرما برداری کی حالت میں موت دے، حالانکہ رسول ہیں، نبی ہیں، اور کہہ رہے کہ صالحین کے ساتھ میرا شمار ہو، ان سے ملا دے مجھے. تو یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی دعا. ہم سب جانتے کہ فرعون کا کیا حال ہوا، کس طرح سے وہ غرق ہوا. تکبر اگر انسان میں ہوگا تو وہ اسے کہیں کا نہیں رکھے گا. اور عاجزی، آپ دیکھیں کہ یہ جادوگروں میں کیا نظر آ رہی ہے آپ کو، عاجزی نظر آ رہی ہے نا. تو وہ جیسے آتے ہیں نا کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، ہم کو بھی اپنے اندر عاجزی لانا چاہیے. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیرے اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، رامسیس اس کا نام تھا، اور یہ منفتح اس کا نام تھا جو ابھی فی الحال تھا بہرحال، تو اس نے بھی اس وقت بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کی بات ہے. ابھی جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں تب اس نے بھی، جو اس کا بیٹا تھا، اس نے بھی وہی دوبارہ وہ کام کروایا تاکہ ان کی نسل کو ختم کیا جا سکے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین بھی کبھی وارث بنایا اور ان کی اپنی جو زمین تھی اس کو بھی وارث بنایا. تو زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اس کا وارث بناتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زمین کا وارث بناتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پھر تم کیسے عمل کرتے ہو، کیسے کام کرتے ہو. تو دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں ہی میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. تو اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے وارث ہم بنیں، آج دنیا پر ہمارا غلبہ ہو اور مسلمانوں کو پھر وہی عروج حاصل ہو، تو اس کے لیے دو چیزیں کرنی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، صرف دعائیں کرتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، استعینوا باللہ واصبروا، کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور پھر یہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو عمل بھی پھر ضروری ہے. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کر رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالبت ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فالبت تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ہم سب جانتے ہیں وہ بہت ہی عظیم واقعہ تھا جس میں فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا سمندر میں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ پیش آیا. آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بیچ میں راستہ بن گیا ان کے لیے. کتنے احسانات تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر. اور جب بنی اسرائیل راستہ پار کر گئی اور ان کے پیچھے فرعون کی قوم بھی پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ برابر ہو جا، اور وہیں سمندر میں قوم فرعون تو غرق ہو گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بخیر و عافیت گزر گئے۔ آپ دیکھیں کہ وہی سمندر تھا، وہی سمندر میں راستہ بنا، ایک کے لیے راستہ بنا اور ایک کو اس میں غرق کر دیا گیا۔ کس بنا پر کس کو غرق کیا گیا اور کس بنا پر کس کو راستہ پار کروا دیا گیا؟ ایک اہل ایمان تھے، انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگ تکبر کر رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے، دین اسلام پر نہیں تھے۔ تو یہی بات آج بھی اگر ہم بچ سکتے ہیں، آج بھی اگر ہم قوموں کے عذاب سے یا عذاب سے بچ سکتے ہیں، تو اسی صورت میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، صبر کریں اور تقویٰ ہمارے اندر ہو، اپنے عمل کو ہم بدلیں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ معجزات اسی زمانے میں ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آج بھی معجزات رونما کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی کہ مسلمان اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام خش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اب یہاں پر دراصل موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا ذکر ہے کہ چونکہ اب بنی اسرائیل آزاد ہو گئی تھی، ان کے لیے شریعت چاہیے تھا۔ کتاب تو ہو سکتا ہے پہلے سے بھی موجود رہی ہو، کیونکہ ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتاب تھی، یعنی وہی پہلے بھی آتی تھی، لیکن کتاب میں شریعت نہیں تھی، احکامات نہیں تھے، تو لہٰذا شریعت کے لیے کہ اب ایک مسلمان حکومت قائم ہو گئی ہے، مسلمان آزاد ہیں، اب ان کے لیے قانون چاہیے، تو پھر وہی شریعت لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا تھا۔ 30 دن سے مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، احکام شریعت لیے، سیکھا اسے، اور وہ تختیوں کی صورت میں، ہم جانتے کہ اس وقت تورات نازل ہوئی تھی اور ان تختیوں پر احکامات درج تھے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 احکامات تھے اس کے اوپر، اس میں لکھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ویسے کہ اس میں اصل بات کیا تھی، لیکن اس میں شریعت کے احکامات تھے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اے موسیٰ، میں نے ترجیح دے کر آپ کو منتخب کر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر لیا پیغمبری کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا۔ تو 2 نبی ہمیں ملتے ہیں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا لیکن آسمان سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا لیکن آسمان ہی پر کلام کیا، صرف پردے کی اوٹ تھی، یعنی حجاب تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات ہوئی۔ تو دونوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بات چیت ہوئی، جس طرح سے بات چیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، تو ان کی کیا کوالٹیز تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا؟ ہم سب جانتے کہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، بہت بہادر تھے ماشاءاللہ، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کے اندر ہمدردی بہت زیادہ تھی، کسی کی بھی مدد کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ سامنے والے کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ چاہیے۔ آج ہم بھی اپنے اندر ڈھونڈے کہ ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، دین کو پہنچانے کا جذبہ ہے، ہمارے اندر عزم پایا جاتا ہے، حوصلہ ہے یا نہیں ہے، آگے بڑھ کر کام کرنے کی ہمارے اندر ہمت طاقت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا، اللہ تعالیٰ ان چند خوش نصیبوں کو ہی چنتا ہے جن پر اس کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے پہلے اپنے بندوں کو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، جب ان کا مالک ان سے کہتا تھا امیہ بن خلف کہ اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو، کہ تم جس کو پکارتے ہو تو اس کو بلاؤ نہ پکارو تم، اور اس سے کہو اپنے رب سے مدد مانگو پھر جس کو تم پکارتے ہو کہ تم سے یہ مصیبت ٹال دے، کیوں تم پر یہ مصیبت آ رہی ہے، پھر یعنی تم کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب کوئی انسان کوئی ایک چھوٹا سا مٹی کا گھڑا بھی لیتا ہے تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ اچھا ہے نہیں ہے، تو میرا رب مجھے دیکھے گا نہیں، میرے ایمان کو جانچے گا نہیں، کہ جس بندے کو، جو بندہ میرے کام کا ہے تو وہ ٹھوک بجا کر دیکھے گا کہ آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جواب ہوتا تھا ان کا، صحابہ کرام کا۔ آج ہم پر ذرا سی آزمائش آتی ہے، ذرا سی کچھ مشکل آتی ہے، ہم راستے میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ تو اچھا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی ایسے لوگوں کو چھانٹ لیتا ہے کہ جو آگے بڑھ کر ہمت سے کام نہیں کر سکتے، وہ پیچھے پہلے کا پہلے ہی ان کو چھانٹ دیں اللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم ثابت قدم رہیں گے، استقامت اگر ہمارے اندر ہوگی، مشکلات کو فیس کرنے کا ہمارے اندر ایک ملکہ پیدا ہوگا، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام واقعی میں لینا چاہتا ہے۔ تو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانیں، اس کو ابھاریں اور اپنے آپ کو لگائیں، اپنے آپ کو کھپائیں اللہ کی راہ میں۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ بغیر اللہ کی راہ میں کام کے زندگی بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ کھارے پیرے تو سبھی لوگ ہیں، کام گھریلو کام کاج تو ہر کوئی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، پارسی، عیسائی، یہودی، ہندو، سارے لوگ سارے کام کر رہے ہیں۔ بلکہ نان مسلم ہندو لوگ ہم سے زیادہ صفائی، بظاہر صفائی والے ہوتے ہیں، ان کا گھر آپ دیکھیں بہت نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، وہ اس کی بہت، وہ فجر سے اٹھ جاتے ہیں وہ لوگ، صبح سے روزانہ گھر دھونا یا جو بھی ان کی صفائی ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کام تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان بھی کریں کہ کھائیں پئیں اور گھر صاف کریں، کچھ کبھی شاپنگ کر لی، کبھی کچھ اور کام کر لیے بس، تو یہ کام تو سارے لوگ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم یہ چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم امت وسط ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے امت خیر بنایا ہے، ہم کو جوڑنے والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے بنیں، بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی پر ہم ابھارے اور اکسائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس کام کو ہم کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے چن سکتا ہے؟ سوچیں، غور کریں اور یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا اپنے لیے، ٹھیک ہے وہ تو پیغمبری کے لیے چنا تھا، لیکن ہم سب جانتے کہ نبوت اب ختم ہو گئی اللہ کے رسول پر، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن کیا دین کا کام بند ہو جائے گا؟ دین کا کام بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی جو یہی کام کرتے رہے گی۔ بالکل، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، ہر ایک کو نہیں چنتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انہیں کو چنتا ہے جن کے اندر کوئی عزم اور حوصلہ ہو، جو اللہ پر توکل کر کے صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی پریشانیوں سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹ جاتے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چننا چاہتا ہے نہیں چننا چاہتا، میرے اندر اللہ تعالیٰ کون سی کوالٹیز کو پسند کر سکتا ہے، میں اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کروں، اپنے اندر عزم استقامت پیدا کروں۔ اور کتنی خوش قسمتی ہوگی نا کہ ہم ان چنے ہوئے بندوں میں شمار ہو جائیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے، جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں گے، اور نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہدا میں سے۔ پوچھا گیا کون لوگ ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نبیوں کا کام کیا، یعنی دین کو آگے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی بنیں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبے زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانی کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یعنی آگے چل کر ان قوموں کے آثار قدیمہ پر سے تم گزرو گے جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ موڑا تھا اور غلط روی پر اصرار کیا تھا. تم ان کے کھنڈرات دیکھ کر پہچان لو کہ جو قومیں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتی ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بنی اسرائیل یعنی ان کی زمینوں پر جن لوگوں نے جو قوموں نے قبضہ کر لیا تھا, ہم سب جانتے ہیں نا جو جالوت وغیرہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا, تالوت اور جالوت کا, تو جن جبار قوموں نے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بعد میں ان کو ڈیفیٹ کروایا بنی اسرائیل کے تھرو اور پھر وہ زمین کے وارث ان کو بنایا. تو بہرحال یہ تورات کے احکامات تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ درحقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب, کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا, بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد, کہ تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون علیہ السلام نے کہا, اے میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. قال رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے کہ بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جسے جاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ایک قوم گائے کو پوج رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دے. تو انہیں گائے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ جس قوم کے پاس یہ تھے جہاں پر تھے غلام بنے ہوئے, وہاں پر اسی طرح سے شرک اور بت پرستی چلتی رہتی تھی. تو جو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں, جو غلامی میں مبتلا ہو جاتی ہیں, ان قوموں پر اپنے سے سپیریئر قوموں کا اسی طرح سے اثر اور غلبہ ہو جاتا ہے. ان کو اپنے اسلامی جو اقدار ہیں وہ اچھی نہیں لگتی, اسلامی اقدار کو دقیانوسیت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کو فالو کرنا اس میں ان کے لیے ایک طرح سے ترقی نہیں ہے, اور غیر مسلم قوموں کے رسم و رواج غیر مسلم قوموں کے طریقے زیادہ پروان چڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے آج ہمارے یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہماری شادی کی ہر رسم کہاں سے اور کیسے شروع ہوتی ہے, دو تین مثالیں آپ دیں, اور یہ زوال پذیر قوموں کا رویہ ہوتا ہے. جو قومیں غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں نا وہ دوسروں کی چیزیں اڈاپٹ کرتی ہیں, ان کو اپنی چیزیں اچھی نہیں لگتی, تو پھر معاملہ وہی ہوتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. کوا کتنا بھی اچھا کرنے کی کوشش کر لے وہ ہنس کی طرح تو نہیں بن سکتا نا. کیا ہے ہمارے یہاں پر جو رسم و رواج غیر مسلموں کے آئے ہوئے, جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا جو فرعون کی قوم سے وہ سیکھتے اور دیکھتے آئے تھے. ہمارے ہر کام کی شروعات کیسے ہوتی ہے, شادی بیاہ یا اور بھی جو معاملات ہیں, بدعت میں کیا ہوتے ہیں, گود بھرائی کی رسم ہے نا, جب اگر رشتہ پکا کرتے ہیں شادی ہوتی ہے تو گود میں ہر گرین کلر کی چیزیں اور پھل ڈالتے ہیں. برتھ ڈے پارٹیز منانا یہ تو کرسچنز کا ہمارے یہاں پر آیا ہے. مہندی کی رسم ہے اور ہلدی لگاتے ہیں نا, ہر ایک کو دلہن کو ہلدی, سب خاندان والے آ کر ہلدی لگاتے ہیں. ये भी सब हिंदुओं की रस्म है। इसी तरह से मंगलसूत्र पहनाना शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर, के शगुन लेना किसी बेवा औरत को शादी के वक्त करीब ना आने देना, कहते हैं कि इससे बदनहुसत आती है। जी चूड़ियों का लिया जाता है ना कि मरने के बाद जो चूड़ियां फोड़ दी जाती हैं, तो ये सब हिंदुआना रस्म है, हिंदुओं का तरीका है। शादी के वक्त बाकायदा जहेज देना और उसको शो करना, ये सब हिंदू लोग करते थे इस तरह से ना कि वो लोग शो करते थे कि हमने क्या उनको हुंडा दिया है, बेटी को क्या दिया है। असल में पैर धुलाते हैं दूध से, चावल गिराते हैं पैर से दुल्हन जब घर में दाखिल होती है, दुल्हन और दूल्हे के ऊपर से बकरा वार कर दिया जाता है, काला बकरा, ठीक है ना। कुछ लोग जो है अपने दुल्हा और दुल्हन को पहले कोई दरगाह ले जाते हैं मजारों पर, उसके बाद घर में लाते हैं, कहते हैं इसी से फिर बरकत रहेगी। सफेद लिबास बेवा के लिए मखसूस कर दिया है, जी हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें कहां से आई, ये गुलाम कौमों का रवैया होता है। अब हम देखने कि हम गुलाम कौम है या आजाद कौम है। हम सोचते हैं कि अच्छा हम गुलाम बने रहना चाहते हैं, पसंद है हमको गुलामी, तो ठीक है ये करते रहें, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए तो अलग उसूल नाजिल कर दिए हैं कुरान में हदीस में। हमारा अपना एक कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है पूरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, आपने पूरा इस्लामिक कल्चर वहां पर डेवलप किया, एक ऐसी मुस्लिम सोसाइटी का कयाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल में लाया, पूरा एक मुस्लिम मुआशरा बना, पूरा मुस्लिम मुआशरा वजूद में आया, पुरानी जाहिलियत की सारी रस्में खत्म कर दी गई। तो इस्लाम का अपना एक कल्चर है, उसकी एक पहचान है, उसकी एक शान है। हमको इस्लाम के कल्चर में मजा नहीं आता है, इस्लामिक कल्चर में हमको मजा नहीं आता, हमको गैरों का कल्चर अपनाने में मजा आता है। कुछ चीजें हम क्रिश्चियंस की लेते हैं, कुछ हिंदुओं की लेते हैं, कुछ जोइश की हमने ले ली, कुछ पारसियों की हमने ले ली, ये तो मलगूबा बन गया ना। आपका अपना क्या है, आपने तो अपनी शनाख्त ही खो दी, और जो कौमें अपनी शनाख्त खो देती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, ये बात आप हमेशा याद रखें। हमको मजबूत बनना होगा, हम खवातीन को, माओं को मजबूत बनना होगा कि जब हमारे बच्चों की शादी के मौके आए हम ये रस्मों को तोड़ें, हम ये खुराफात को हटाएं, और हमारी हैसियत एक मुसलमान की हैसियत से हो, ये है मुसलमान, ये है इस्लाम। और ये उसी वक्त होगा जब हम सीरत का बहुत गहराई से मुताला करेंगे। अभी आप लोगों को अंदाजा होगा ना, अभी हम लोगों ने सीरत की थी, क्या फायदे हुए आपको वो सीरत से, यानी हम जो बहुत डिटेल में गए थे उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ आप बताएं। तो जितना डीपली हम सीरत में जाएंगे उतना ही हमारी जिंदगी बदलेगी, उतना ही हमारी जिंदगी का रहन सहन बदलेगा, और इस्लामी तरीका आज हमारे अंदर राइज होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो डीपली सीरत में जाइए, अपने खानदान वालों को सीरत से जोड़िए, अपने खानदान वालों को। आप देखिए कि बड़े बड़े स्कॉलर्स का ये कहना है, बड़े बड़े स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हमने जब कुरान पढ़ा तो हमारे अंदर शिद्दत पसंदी आई, लेकिन जब हमने सीरत पढ़ा तो हमारी जिंदगी बहुत स्मूथ हो गई, हमारे अंदर वसत नजरी पैदा हुई। तो सीरत जिंदगी को आसान बनाती है, जितना आप सीरत पढ़ेंगे उतनी आपके अंदर हिकमत आती चली जाएगी, आपका जहन वसी होगा, दरगुजर का जज्बा आपके अंदर उभरेगा, और फिर इस्लामिक कल्चर डेवलप होगा, इस्लामिक सोसाइटी का कयाम अमल में आएगा। तो हम चाहते हैं कि इस्लामी सोसाइटी हो, उसके लिए फिर आप सीरत को फॉलो करिए, सीरत पढ़िए, पढ़ाइए, सुनिए, सुनाइए, ये काम हमको करना है इंशाल्लाह। तो बहरहाल यहां पर मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो नाराज हो गए, और उस गुस्से में आकर उनके हाथ से वो तख्तियां भी छूट गई, उन्होंने डाल दी। अल्लाह ताला फरमा रहे कि फिर जो तौबा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाएगा। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली जिनकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी, उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। जब इन लोगों को एक सख्त जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे, क्या आप उस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था हम सबको हलाक कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्श देते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, बस हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, आप सबसे बढ़कर माफ फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, आप देखिए यही तो मूसा अलैहिस्सलाम का अंदाज था, बहुत ही उलुल अज़्म पैगम्बर थे माशाल्लाह, बहुत बहादुर हिम्मत वाले, और अपनी कौम के कैसे खैरख्वाह थे माशाल्लाह। कौम इतनी बिगड़ी हुई, इतनी उनके अंदर खराबियां आम हो गई हैं, इतने बार तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, रसूल का दिल दुखा रहे हैं, موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہتے کہ جاؤ پوچھا وہ گائے کیسی ہے، کیسا اس کا رنگ ہے، ہم تو جہاد پر جانے والے نہیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قائد۔ لیکن اس کے باوجود آپ موسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھ رہے ہیں، کیسی خیر خواہی تھی۔ یہ رسولوں کی خیر خواہی ہوتی تھی، جبھی تو لوگ ان پر ایمان لاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خیر خواہی تھی۔ آج کیوں ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری دعوت کا وہ اثر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس حد تک کی خیر خواہی ہم کو لانی ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کچھ ایسے کام کرتے ہوئے، ہم فوراً ان کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے ٹوکنے کا انداز یا روکنے کا انداز انتہائی روڈ ہوتا ہے۔ ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمارے اندر حکمت نہیں ہے۔ وہی کام جو ہم محبت سے کر سکتے ہیں، اس کام کو ہم سختی سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی حکمت، کیسی محبت، کیسی خیر خواہی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، آپ چاہتے تو پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے، لیکن جب آپ نے بچا لیا پہلے، تو ابھی بھی بچا دیجیے۔ اور چند نادانوں کی وجہ سے سب کو نہ پکڑیے، وہ تو چند نادان لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، سب نے نہیں کیا تھا۔ کتنا پیارا انداز ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ کہ پڑھ کر دل چاہتے کہ بار بار اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے اندر وہ خیر خواہی لائیں۔ ہم وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تورات اور انجیل میں یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی کہ ایک اور نبی آئیں گے، لہذا اب ان کی پیروی کی جائے۔ تو رسول کا کام بتایا جا رہا ہے کہ رسول کیا کرتا ہے، کہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ کن چیزوں کا بوجھ ان لوگوں نے لاد رکھا تھا، کیا توق ان لوگوں نے گلے میں ڈال رکھے تھے؟ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جی، رسم و رواج کی جو پابندیاں ان لوگوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھی تھی، جیسے ابھی ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ سورہ انعام میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کہ انہوں نے کچھ جانور، کچھ کے نر، کچھ کے مادہ، کچھ عورتوں پر حرام تھے، کچھ مردوں پر حرام تھے۔ یعنی اتنا ان لوگوں نے دین کو یا ایک طرح سے عجیب الجھا دیا تھا، جیسے وہ دھاگے کا گچھا ہوتا ہے نا، الجھا ہوا، آپ اسے سلجھانا چاہیں وہ مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ تو دین کو انہوں نے ایسا الجھا دیا تھا کہ ان کو خود کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کے لیے کیا ہے۔ اتنی چیزیں یاد رکھنی پڑتی تھی، جیسے وہ نظر و نیاز میں کیا جاتا ہے نا، رجب کے کنڈوں میں، کہ اچھا عورتیں، حیض والی عورتیں نہیں آئے گی، فلاں نہیں آئے گی، بیوہ نہیں آئے گی، اور دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہاتھ آپ یہاں نہیں دھو سکتے، اس کا پانی آپ باہر بہا نہیں سکتے، اس پانی کو کنویں میں ہی ڈالنا ہے یا سمندر ہی میں ڈالنا ہے۔ تو یہ انسان جب بے جا پابندیاں اپنے اوپر، یعنی دین کو وہ رسم و رواج کی صورت میں اپنا لیتا ہے اور پھر اس میں اس طرح کی پابندیاں لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو اسی لیے بھیجا کہ وہ بے جا پابندیوں، رسم و رواج سے لوگوں کو آزاد کریں، کیونکہ یہ بے جا رسم و رواج کی وجہ سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہی سیم سچویشن ہے آج ہمارے یہاں پر امت مسلمہ میں۔ بہت سارے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، آپ بتائیں گے کیا وجوہات ہیں، کیوں نہیں آتے دین کی طرف؟ ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ہم جو ہے ناپ کر اور تول کر بتاتے ہیں، اتنے اتنے انچ آپ کو ایسے رہنا پڑے گا، اتنے اتنے میٹر آپ کو ایسے رہنا پڑے گا، اس سے اگر ایک انچ کی بھی کمی ہوتی ہے، ختم، آپ کافر ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے، آپ نافرمان ہو گئے۔ تو دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے، دین میں تو بہت وسعت ہے، بہت زیادہ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو۔ تو دین تو ہے ہی آسان، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے اور ہم لوگوں کو آنے بھی نہیں دیتے دین کی طرف۔ جی، ہر چیز میں روک ٹوک۔ بعض اوقات جو سب سے بڑی چیز جو سمجھ میں آتی ہے نا، کہ اچھا نماز کے سامنے سے کوئی نہ بھاگے، بچہ رو رہا ہو، ماں نماز میں بچے کو لے نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، جبکہ ہم سب جانتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اللہ کے رسول اپنی نماز مختصر کر لیتے تھے، اور نماز کے دوران آپ کے نوازہ نواسی آپ کے پیٹ پر بیٹھ جاتے، آپ گود میں ان کو لے لیتے۔ تو نماز میں اگر بچہ رو رہے، ماں اس کو گود میں اٹھا لے، تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں، اسے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہم کہتے کہ نماز کے سامنے سے کوئی گزر گیا تو نماز ٹوٹ گئی، بچہ بھی گزر گیا تو اتنا کھینچتے ہیں بچے کو، نماز ماں پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ بچہ اور زیادہ رو رہا ہے، بےچاری ماں کا بالکل بھی دل نہیں لگتا نماز میں۔ تو بے جا پابندی ہم نے لگا دی۔ دین کو آسان بنانا ہے، دین کو مشکل نہیں بنانا ہے۔ کچھ لوگ شرعی پردے کا لاتے ہیں بیچ میں۔ شرعی پردہ، شرعی پردہ کیا ہوتا ہے؟ میری تو آج تک نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ شرعی پردے کا کوئی ہم کو اسلام میں ذکر ہی نہیں ملتا ہے کہ شرعی پردہ کیا ہے، بس پردہ پردہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس لڑکی اپنے بیڈ روم میں بیٹھی رہے، وہ سامنے باہر نہیں نکلے گی، اس کے گھر والے اس کے لیے کھانا بیڈ روم میں فراہم کرتے ہیں کیونکہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ آپ بتائیے، ایسے سے زندگی گزرتی ہے؟ یہ گزر سکتی ہے؟ یہ گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ صحابیات نے کام کیا، بیوہ ہو جاتی تھیں، اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے کھیت میں نکلتی تھیں۔ آپ پردہ کریے، آپ سامنے نکلیے، آپ ایسا لباس پہنیے، ساتر لباس آپ پہنیے، آپ ایسا کچھ اسکارف لمبا سا سلوا لیجیے، اگر ہے بھی جوائنٹ فیملی تو آپ اپنے پردے کے ساتھ گھر میں کام کریے۔ کوئی آپ کو مہمان بنا کر روزانہ تو گھر میں نہیں رکھے گا کہ آپ کی ساس پیش کریں آپ کی خدمت میں کھانا۔ تو بہت عجیب ہم نے دین بنا لیا ہے، اور اس کو شرعی پردہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یعنی الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس رب کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے رکھی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ وہ اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، نہیں یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کے اس پر 12 قبیلے تقسیم ہوئے تھے، اور اسی سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کام کو ڈیوائڈ کریں تو زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر ایک ڈویژن ہوتا ہے، پھر اس کے سب ڈویژنس ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ہی شخص ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کوئی ٹیم ورک ہے، ٹیم ورک کر رہا ہے کوئی، اور اس میں ایک اس کا ذمہ دار ہے۔ اب وہی ذمہ دار اگر سارے شعبے سنبھالے تو کام ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ اسے کیا کرنا ہوگا؟ ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ہر الگ الگ حصے کے ایک الگ الگ ڈویژن بنا دے اور اس کا پھر ایک ذمہ دار مقرر کر دے تو کیا ہوگا؟ کام ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور کام زیادہ احسن طریقے سے ہوگا، کیونکہ دور سے رہتے ہوئے ایک شخص بہت دور کی خبر نہیں رکھ سکتا، تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے خبر رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر ہم کو 12 قبیلوں کا جو ذکر ملتا ہے، لیکن اس سے ہم کو ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس طرح سے ڈویژن اگر کر دیے جائیں شعبوں کے تو کام زیادہ بہتر اور خوبصورت طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت بہترین ڈسٹریبیوشن ہوا، آپ نے ہر صوبے کے الگ الگ گورنر مقرر کر دیے، الگ الگ صوبے بنا دیے۔ اسی طرح سے جہاں جہاں صحابہ جا سکتے تھے وہاں صحابہ گئے، اور حکومتی لیول پر الگ ذمہ دار ہوتے تھے اور دینی تعلیم و تربیت کے لیے الگ ذمہ دار ہوتے تھے۔ تو یہ انتظام ہم کو کرنا ہوگا، تبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ ڈسٹریبیوٹ کریں، ڈیوائڈ کریں ذمہ داریوں کو۔ اور کسی اسکالر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہم جو اتنے آرگنائزیشن جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ آج پوری دنیا میں اور ویسٹرن کنٹریز میں، آج ہمارے آرگنائزیشن زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اور زیادہ بڑے پیمانے پر وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو علماء ہیں ان کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے، صحیح دین کو فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ، ویسٹرن کنٹریز کے جو اسکالرز ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیں یہی دینی جو وسعت ہے ان کے ذہنوں میں، اسی وسعت کی بنا پر وہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتے۔ ان کے یہاں پر ایسا چلتا رہتا ہے کہ ایک شیخ آتے ہیں، ایک آرگنائزیشن کے کوئی ہیڈ ہیں وہ آتے ہیں، ان کا لیکچر کسی ہال میں ہوتا ہے، وہ خبر دے کر جاتے ہیں کہ فلاں دن یہاں پر اسی ہال میں فلاں اسکالر کا لیکچر ہونے والا ہے، آپ لوگ اس کو بھی اٹینڈ کریں۔ آپ بتائیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کی وہ ٹانگ کھینچنے والے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دین کی راہ میں جی دل میں ایک دوسرے کے خلاف حسد نہیں ہے۔ اور ہمارے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ بس صرف مجھ کو فالو کرو، بس صرف میری بات سنو، کہیں اور مت جاؤ۔ تو یہ تو دین کو قید کر دینا ہوا، دین کو تنگ نظری میں مبتلا کرنا ہوا دین والوں کو یا لوگوں کو۔ تو ہمارے دلوں کے اندر وسعت ہو، اور پھر اس کو جب ہم ڈیوائڈ کریں گے، ہر آرگنائزیشن جو اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو سپورٹ کرنے والے بنے، اور ہر آرگنائزیشن خود اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ جو بس میرے گروہ میں آئے گا، میری آرگنائزیشن میں آئے گا، بس وہی مسلمان ہے اور وہی جنتی ہے، باقی سارے نعوذ باللہ دوزخی ہیں۔ نہیں، ہم ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ جہاں پر بھی جو لوگ کام کریں ماشاءاللہ وہ کام کرتے رہیں، لیکن ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے والے نہ بنیں۔ جی بالکل، میں یہی چاہتی کہ کم از کم جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں پر سن رہے ہیں نا، ان کے اندر وہ وسعت نظری پیدا ہو، وہ بڑے ذہن کے مالک ہوں، تنگ نظر نہ ہوں۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ ان کے ہاں لوگ سبت کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں پر آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا کہ یہ بستی دراصل سمندر کے کنارے تھی، بنی اسرائیل وہاں پر آباد تھے، اور جب دھیرے دھیرے ان کے اندر برائیاں عام ہوئیں، تو اس طرح سے برائیاں عام ہو گئیں کہ جو حلال تھا اس کو انہوں نے حرام کر لیا، حرام کو حلال کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ ہفتے میں ایک دن یہ اپنے لیے مخصوص کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کا دن یعنی سیٹرڈے جو ہوتا ہے، اس دن یہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، وہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا کہ کوئی دنیاوی کام اس دن نہیں ہوگا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی لین دین۔ انہوں نے دھیرے دھیرے کیا کیا کہ ان کو وہ پابندی پسند نہیں آئی، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ اس کے اس قدر پیچھے پڑے رہے کہ جب ان کو منع کیا گیا تھا کہ کوئی بزنس نہیں کیا جائے گا، اور اسی دن مچھلیاں سمندر پر ابھر ابھر کر آتی تھیں، اور یہ اس لیے تھا کہ ان کی آزمائش تھی دراصل. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب مچھلیاں اوپر آتی تو ان کا دل اس پر ریچ گیا. تو یا تو یہ لوگ فرائیڈے کی رات میں اس پر جال ڈال دیتے تھے سمندر کے اندر, اور سنڈے کے مارننگ میں وہ جال نکال لیتے تھے, تاکہ وہ کہتے نا کہ رند کے رند رہے جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی, تو نیک کے نیک بنے رہے اور کچھ الزام بھی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے جو ہیلے بہانے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں علم ہے اس کا, اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ تم کس لیے کر رہے ہو. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ سمندر کے کنارے انہوں نے گڑھے کھود دیے تھے کہ جب لہریں آتی اور ان لہروں میں مچھلیاں ہوتی تو وہ مچھلیاں گڑھوں میں اٹک جاتی اور پانی واپس چلا جاتا, تو ان کو سنڈے کو وہ مچھلیاں مل جاتی. تو ان کے آپ دیکھیں اسی انہی کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا اور بندر بنا دیے گئے. آپ سوچیں ذرا کہ انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اور پھر ان کو جانور بنا دیا گیا. کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے جانور؟ کوئی خاص دشمنی تھی ان لوگوں سے, یہود سے دشمنی تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بلکہ وہ تو خود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے تھے ان کے اوپر جن کی نافرمانی کی وجہ سے وہ نا کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ کی, ہیلے بہانوں سے نافرمانی کرنے لگے تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سا دن دیا ہے؟ مسلمانوں کو کون سا دن دیا گیا؟ فرائیڈے, جمعہ. ٹھیک ہے, جمعے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کتنی دیر تک کے لیے کاروبار بند کرنا ہے؟ خطبے سے لے کر, یعنی جب خطبے کے لیے اذان ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر نماز جمعہ تک, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو صرف آدھا دن یا بلکہ چار پانچ گھنٹے یا تین گھنٹے سمجھ لیں, بس اتنی دیر کے لیے بزنس بند کرنا ہے. لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں بزنس بند, اور خصوصاً ابھی رمضان میں تو دیکھیے گا آپ, رمضان میں مسلمانوں کی جو شیر خورمے کی دکانیں ہیں, جو کرانہ شاپ ہوتی ہے, کوئی دکانیں نہ صبح بند رہے گی نہ شام میں بند رہے گی. تراوی ہو رہی ہے, لوگ تراوی پڑھ رہے ہیں بےچارے. جن کو نیکی کمانا ہے وہ نیکی کما رہے ہیں, جن کو پیسہ کمانا ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے پیسوں کو بھی مال کو بھی, کہ اس کا فضل تلاش کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, فرض نمازوں کو چھوڑ کر یا جمعہ کے خطبے کو چھوڑ کر دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں؟ جمعہ کے وقت بھی مسلمان دکانیں بند نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پھر وہ بنی اسرائیل میں اور ہم میں کچھ فرق ہے. یہ سبت والے جو لوگ تھے جو بستی کنارے سمندر کے کنارے واقع تھی, ان میں اور وہ مسلمانوں میں فرق رہا پھر؟ ہے کوئی فرق؟ نہیں نا. پھر بھی اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, نہ ہمیں بندر بناتا ہے نہ اس طرح سے کچھ ذلیل و خوار کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو. تو ہم تو کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کو. تو ہم کیا سمجھتے کہ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ رہا ہے تو کیا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی؟ ایک قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی پر عذاب دیا کہ ان کو بندر بنا دیا, اور دوسروں کو نہیں بنائے گا؟ کیونکہ ہم کوئی چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ہم چوزن پیپل ہیں؟ ہم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ سزا نہیں دے گا یا پکڑے گا نہیں؟ تو یہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, جمعہ کے وقت بھی جو کاروبار کرتے ہیں, ان کو ان کے گھر کی خواتین نے روکنا چاہیے. خواتین میں بہت ہمت طاقت ہوتی ہے ماشاءاللہ, خواتین کر سکتی ہیں. خواتین نے کہنا چاہیے کہ ہم کو پیسہ چاہیے نہیں گھر میں, جو آپ جمعہ کے خطبے کے وقت اگر آپ اپنی شاپ کھلی رکھ کے کماتے ہیں, یا پھر آپ رمضان کے دنوں میں فرض نماز کو چھوڑ کر, چلیں تراویح سنت ہے یا نفل ہے, تراویح آپ نہ پڑھیں لیکن عشاء کی فرض نماز تو آپ کو ہر حال میں پڑھنی پڑے گی نا, تو کیسے مسلمان چھوڑ دیتے ہیں نمازیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو. اب یہ جو بات ہے کہ وہاں پر تین گروہ بن گئے تھے اس بستی میں, ایک گروہ تو وہ تھا جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہا تھا, یعنی یہی ہیلے بہانے سے, ایک گروہ وہ تھا جو ان کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہیں, لہٰذا نصیحت کر کے کوئی فائدہ نہیں, تو وہ خاموش تھا اپنی جگہ. خود تو نافرمانی نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی, لیکن وہ نافرمانی کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی نافرمانی سے بچتا تھا اور دوسروں کو بھی روک رہا تھا, اور اس لیے روک رہا تھا کہ وہ ان کے کہنے سے رک جائیں نافرمانی سے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی یہ بات حجت قرار پائے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بچا لیا جو روک رہا تھا, باقی سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا, تو ہماری کیا ذمہ داری ہم کو پتہ چلتی ہے پھر بحیثیت امت مسلمہ امت وسط؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم برابر یہ کام کرتے رہو گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ تو کبھی برائی اگر دیکھیں تو اس کو پہلے ہاتھ سے روکیں، اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روکیں، اور زبان سے بھی نہ روک سکتے تو دل میں برا سمجھیں، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بہتر تو یہی کہ اس کو ہم روک دیں تو ہم عذاب سے بچنے والوں میں شامل ہو جائیں گے جب تک ہم روکیں گے نہیں اس کو زبان سے یا ہاتھ سے۔ تو یہ کام ہم کو ضرور ہی کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمتیں عطا کرے، وہ حکمت دے، وہ توفیق دے کہ ہم دین کی تبلیغ کرنے والے بنے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے بنے۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں۔ یہ والی آیت بھی بہت غور کرنے کے قابل ہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون ارض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم ارض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ پھر آگے ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ان کے احبار اور رہبان تھے، علماء تھے، لیکن جب دنیا ان کے سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کے مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو بیچتے ہیں۔ تو دنیا جب آتی ہے ان کے سامنے تو لپک لپک کر اسی دنیا کے فائدوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے لپکتے ہیں۔ آپ بھی بتائیں، صحابہ کرام کا دور گزرا، اس کے بعد تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، پھر اسلاف آئے، محدثین کرام تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا۔ اور پھر اس کے بعد کیسے ناخلف پیدا ہوئے، اللہ نہ کرے کہ ان ناخلفوں میں ہمارا نام ہو۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یمسکون بالکتاب کہا ہے، تو کتاب کو پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو ہم اپنے ہاتھوں میں سینے سے لگائے رکھیں یا ہونٹوں سے چومیں اور آنکھوں سے لگائیں؟ یہ ہے یمسکون بالکتاب، یہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سینے سے لگا کر رکھتے ہیں قرآن کو، آنکھوں سے چومتے ہیں، ہونٹوں سے چومتے ہیں۔ جی، اس کے احکام کو فالو کرنا، اس کتاب کی باتوں پر ایمان لانا، اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے یمسکون بالکتاب۔ اور پھر نماز قائم کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ شامل ہوں ایسے لوگوں میں، کچھ حصہ ہمارا ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یمسکون بالکتاب کی کتاب کو تھامنا ہوگا اور نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ پھر اور جو انہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی میثاق، جو ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا، कि किताब को मजबूती से थामे रहो, यानी जो कुछ उन्हें दिया गया है, और अल्लाह ताला से डरते रहो। तो ये चीज यानी तकवा और किताब, ये दोनों चीजें इंसान को कामयाबी से हमकिनार करती हैं, यानी आखिरत की कामयाबी से। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين। पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा था, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं, और हमने ये इसलिए किया कि कहीं तुम कयामत के रोज ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या ये ना कहने लगो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बात को उनकी नस्ल से पैदा हुए, फिर कि आप हमें उस कसूर में पकड़ते हैं जो गलतकार लोगों ने किया था। इसी को अहद अलस्त कहा जाता है। अहादीस से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने तमाम जुर्रियत इंसानी को, तमाम नस्ल आदम को उनकी रूहों से अहद लिया था। और आप देखिए, अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हम सोचते हैं कि अच्छा, जो लोग अभी दुनिया में ही नहीं आए, जो लोग पैदा ही नहीं हुए, उन सबको, उनसे सबसे कैसे अहद लिया गया? तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह ताला ने तमाम जरूरत से अहद लिया था और पूछा था कि तुम किसकी इबादत करोगे, तो सबने कहा था कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे। तो इंसान की फितरत में रखा हुआ है एक रब की इबादत करना। और इसीलिए जब कोई इंसान, जब शैतान ने किसी को बहका दिया और वो शिर्क करने लगता है और वापस दीन इस्लाम की तरफ वो आता है, तो उसको कन्वर्ट नहीं कहेंगे, उसको रिवर्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो फितरत की तरफ लौटा है, जो उसके रूह के अंदर अल्लाह ताला ने रख दी थी, जो उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने रखी थी कि एक रब को मानो, तो वो उसकी तरफ वापस लौटा है क्योंकि वो कहीं और भटक कर चला गया था। तो ये उसी बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है जिसको अहद अलस्त कहा जाता है, जो तमाम अल्लाह ताला ने आलम अरवा में तमाम इंसान की रूहों से लिया था और सबने गवाही दी थी कि हाँ ए रब, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे। देखो, इस तरह हम निशानियां वाजह तौर पर पेश करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग पलट आए। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था। वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलख मिन्हा फअतबअहु शैतानु फकाना मिनल गावीन वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा वलकिन्नहु अखलद इलल अर्द वत्तबअ हवाहु फमसलहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहथ أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون। ये वाली जो आयत है जरा बहुत दिल दहला देने वाली है। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ना करे कि हम जो भी दीन का काम कर रहे हों हम दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए कर रहे हों, बल्कि हमारा मकसद खालिस और खालिस अल्लाह ताला की रजामंदी, अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की जन्नत के लिए है। दुनिया का कोई उसमें एक हिस्सा भी ना आने पाए कि हमारे अमल में या हमारे अखलास में जरा सी कोई रियाकारी आ जाए या हम दुनिया के लिए काम कर रहे हों। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनके सामने वो शख्स का वाकया भी बयान करो जिसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया था, यानी साहिब किताब था और साहिब इल्म था वो शख्स, यानी उसको अल्लाह ताला की आयत का इल्म था, मगर उसने क्या किया, मगर वो उनकी पाबंदी से निकल भागा, यानी इल्म आने के बावजूद वो उस पर अमल नहीं कर सका, उसको अल्लाह ताला की आयात पसंद नहीं आई, उन हुदूद को उसने फलांग लिया, आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया। यानी जैसे ही वो अल्लाह ताला की हुदूद से निकला, शैतान उसका साथी बन गया, शैतान उस पर हावी हो गया, यहां तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। हालांकि अल्लाह ताला की आयात की वजह से उसे सिरात मुस्तकीम का पता था, लेकिन जब उसने उन हुदूद को, पाबंदियों को फैलांगा, तो शैतान के हावी होने की वजह से वो रास्ते से भटक गया। अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के जरिए से बुलंदी अता करते, यानी अल्लाह ताला दीन की वजह से ही उसे इज्जत, गलबा, सब कुछ दे सकता था, लेकिन मगर वो तो जमीन ही की तरफ झुक कर रह गया। और जमीन की तरफ झुकने से मुराद यहां पर दुनियावी फायदे हैं, दुनिया की जाह मंजिलत या दुनिया का ओहदा, शोहरत या माल, तो वो दुनिया की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही के पीछे पड़ा रहा। ये जो ख्वाहिश नफ्स है ये इंसान को कहीं का नहीं रहने देती, یہ ذلیل و خوار کرواتی ہے اللہ کے سامنے بھی بندوں کے سامنے بھی. اسی لیے کیوں ولا تکلنی الا نفسی طرفت عینی, اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر. پھر جو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم آتی نفوسنا تقواہا, کہ اللہ ہم کو ہمارے نفسوں کا تقوی عطا کر. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس انسان پر اگر غالب آ جائے تو شیطان سے بھی بڑھ کر اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. یہ نفس اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ خواہشیں ایسی ہیں کہ خواہشوں کا لامتنا ہی سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے, کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو پھر جب وہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا, لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے, اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. ڈر لگ رہا ہے نا یہ آیت پڑھ کر, کیا کریں پھر, سب چھوڑ دیں دین کا کام, کچھ نہ کریں. شیطان تو ایسے ہی بہکاتا ہے نا کہ چھوڑ دو یہ سب, کہیں اس میں اس راہ میں بھٹک گئے تو کیا حال ہوگا, تو کیا کریں پھر, اب کیسا رویہ اپنائیں. بار بار اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں, بار بار دیکھیں کہ اچھا دنیا کے جب فائدے ہو رہے ہیں تو میں اس پر زیادہ خوش ہو رہی ہوں اس دین کی وجہ سے, یا میرے مقصود یا میری نظر میں کیا چیز زیادہ فائدے مند ہے, میں کس لیے کام کرنا چاہ رہی ہوں. اور یہ خواہش نفس کے پیچھے پڑ جانا, تو اس کی مثال اب یہ کتے کی بتائی گئی ہے, اور کتے کے مثال سامنے آتی ہے جب زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے تو کیا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے, کہ یعنی کیسے شخص کی شبیہ ہمارے ذہن میں آتی ہے, کہ کن کوالٹیز کا مالک ہوں گا وہ شخص. جی لالچ, ہرس و حوث. تو انسان کو ہرس اور حوث نہیں ہونا چاہیے کہ صرف وہ دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہے, یہ بھی میرے پاس آ جائے, وہ بھی میرے پاس آ جائے, اس چیز کا بھی میں مالک بن جاؤں, اس چیز کا بھی میں مالک بن جاؤں. نہیں, بلکہ اس کو ہرس و حوث سے دور رہنا چاہیے, وہ لالچی نہ ہو. جو مل گیا الحمدللہ, اس پر قناعت اور شکر گزاری, جو نہیں ملا اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں یا دل کڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں اخلاص عطا کر اور ہم کو ہرس اور حوث اور لالچ سے بچا, ہم کو خواہشات کا بندہ نہ بنا بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا لے انشاءاللہ. تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو, شاید کہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. ایکچولی دراصل یہاں پر اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جو دین کے عالم تھے, دین کا علم تھا, اللہ تعالیٰ کی آیت کا علم تھا, لیکن فتوے بیچا کرتے تھے, حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے تھے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے کہ نہیں اللہ کی آیت میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے, جیسا ہم کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی صحیح تشریح کرنے والا بنائے کہ ہم اس کو خود اچھے سے سمجھ سکیں, اور اس کے صحیح جو مفسرین کرام نے جو باتیں اس کے بارے میں صحیح بتائی ہیں اسی کو ہم آگے پہنچانے والے بنے, اپنے دل سے ہم اس میں کوئی بات نہ ڈالیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا یا سایہ کرے گا اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی مرضی سے کوئی بات یا تاویل پیش کروں. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہہ سکتے ہیں تو ہم تو کسی گنتی میں ہی ہمارا کوئی شمار نہیں ہے. وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہی تھے, یار غار تھے, وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کہتے تھے اللہ کی کتاب میں. تو ہم کو بھی اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی بات نہیں کہنی ہے, اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر ہم کو کنٹرول کرنے والا بنائے انشاءاللہ. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے, اور جس کو اللہ ہی اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں, وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے نام ہی سے پکارنا چاہیے. جو نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں بتائے ہیں یا احادیث سے ہمیں ملتے ہیں. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے, صاف صاف متنبہ کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کہ یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو, اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو, اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اپنے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم دیتا ہے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول سارے غیب کا علم جاننے والے تھے, دافع الورا اور شافع پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہ درود میں جو پڑھا جاتا ہے, ایسے سارے درود پڑھنا بدعت ہے جس میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر درجہ دیا گیا ہے. یا اللہ اور یا نبی دونوں ایک ساتھ لکھنا اور لکھ کر اپنے دیواروں پر لگانا یہ بھی بالکل غلط ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے برابر نبی کو کر دیا. آپ یا نبی ابھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو سامنے ہو اس کے لیے یا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اپنے رسول کو جتنا علم دینا چاہا اتنا دیا, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے رسول کو نہیں تھا اور قیامت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے, اور اللہ کے رسول نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشها حملت حملا خفیفا فمدت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ یعنی اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہیں. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو, یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی اور ناصر وہ رب ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہ سب بتوں کے بارے میں بتایا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں اس کی حقیقت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ جو انسان اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے مٹی کے، بھلا وہ کیا دور کرنے پر قادر ہوں گے؟ اور بظاہر بت جب سامنے کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، لیکن ہم سب جانتے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے کہ شیطان آپس میں معاملات کو خراب بھی کر سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دعوت دین کا کام کیا جائے، تبلیغ کی جائے، تو ہو سکتا ہے شیطان بہکا دے اور ہم غصے میں آ کر کچھ اور کسی کو کہہ دیں، تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر شیطان تمہیں بہکائے بھی تو کیا کرو، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے کرو، جاہلوں سے نہ الجھو، ان سے درگزر کرو، اعراض کرو اور بھلائی کو تھامے رہو، درگزر کا معاملہ کرو۔ اور شیطان اکساتا ہے تو پھر کیا کرو، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب جو بڑے بڑے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جب وہ تکبر نہیں کرتے تو پھر انسان کو کیا بھلا زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرے اور اس کی عبادت سے منہ موڑے۔ تو اصل چیز جو سکھانے کی یہاں پر وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم کو بات بتانا چاہ رہے ہیں، کہ اپنے رب کو ہر حال میں پکارو۔ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور اس کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارو کہ صبح شام بھی پکارا جائے، خوف کے ساتھ بھی پکارا جائے، زاری کے ساتھ بھی پکارا جائے، ہلکی آواز سے بھی پکارا جائے۔ کیونکہ جو غافل لوگ ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ تو دعا کو بھی ایک عبادت کہا گیا ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ اور اسی طرح سے جو دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے غفلت برتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دعا کرنا ایک طرح سے عاجزی کی نشانی ہے۔ اور دعا کو عبادت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دعا انسان اسی سے کرتا ہے جس کو معلوم ہو کہ ہاں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو شخص دعا نہیں کرتا، وہ سمجھتے کہ نعوذ باللہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، یا بس جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ زاری کے ساتھ پکارا جائے, اور بہت زور زور سے دعائیں نہ کی جائیں, یا اس طرح سے دعائیں نہ کی جائے کہ ایک قافیہ ملا کر اشعار کی صورت میں اس کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے, اس کے لیے سجدہ کرنا ہے. تو تسبیح تو ہم صبح اور شام کرتے رہتے ہیں, اس سے نماز کے اوقات بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ صبح شام کی نمازیں بھی ہو سکتی ہیں اور ذکر اور اذکار بھی ہو سکتے ہیں جو صبح شام کے اذکار ہیں. تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑائی کرنا, تکبر کرنا, گھمنڈ کرنا یہ شیطان کا کام ہے, اور اس کا نتیجہ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ پستی ہے یا جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا, اس کی بندگی میں ثابت قدم رہنا, یہ فرشتوں والا کام ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ بلندی ملے فرشتوں کے برابر, تو پھر ہم کو بھی کیا کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا تقرب اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں, تو اس کے لیے ہم کو سجدہ اور ذکر اور تسبیح اور دعا اس میں لگے رہنا ہوگا. یہی ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سورہ انفال, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے, اور اس میں دراصل جنگ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد نازل ہونے والی یہ سورت ہے. انفال کے تھوڑے سے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں کہ انفال کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے. النفل کا مطلب ہوتا ہے کہ نفل, اس کے معنی نفل ہوتے ہیں, اور مال غنیمت یہ دراصل دونوں کے ایک ہی نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد جو حاصل ہونے والا مال ہے, کیونکہ وہ مال انسان کے اوپر ضروری نہیں ہوتا اس کو دیا جانا, کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ انسان اللہ کے لیے لڑتا ہے, اس کے باوجود بھی اگر وہ انسان کو مل جائے تو اسی لیے پھر وہ مال غنیمت کہلاتا ہے, یا نفل کہلاتا ہے, یا انفال کہلاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر آیا ہے سورہ انفال میں. اور کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جس کے معنی واجب پر زیادتی کے ہیں اسے نافلہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ, رات میں تحجد کے لیے جاگنا یہ آپ کے لیے کیا ہے, نفل ہے. یعنی یہ تم رات میں جو جاگو گے تو یہ تمہارے لیے ثواب میں زیادتی کے لیے ہے, کہ تم پر تحجد فرض نہیں, یہ نفل ہے, لیکن اگر تم کرتے ہو تو تم کو اس پر اجر ملے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کیے, اور مستزاد اس کے اوپر یعقوب علیہ السلام بھی. تو یعنی اور ایکسٹرا جو چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عربی زبان میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ نفلتہ قضا, میں نے اسے بطور نفل کے دیا, یعنی ایکسٹرا دے دیا. نفلہ سلطان, بادشاہ نے اسے تبرع کے طور پر سامان دے دیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسٹرا جو چیز ملتی ہے نفل, اور یہاں پر مال غنیمت کو نفل اس لیے قرار دیا کہ یہ مسلمان کی جو جنگ کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اللہ کی رضامندی اور دین کا نافذ ہونا, دین کا بول بالا ہونا. مسلمان مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا, بلکہ مسلمان اللہ کی خاطر لڑتا ہے. تو قرآن میں جو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں, یعنی کوئی بھی چیز کی زیادتی کے لیے, زیادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ازداد کا لفظ, زیادہ ہی سے ازداد بھی نکلا ہے, پھر قصورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, کسرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی سے, پھر ضعف, جسے ہم مضاعف پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اضعاف مضاعفہ, پھر افا کا لفظ استعمال ہوا ہے, تطوع کا لفظ استعمال ہوا ہے, نفل کا لفظ اور اربع کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اس کے اگر ہم ڈیٹیل میں معنی میں جائیں تو بہت اس میں ٹائم ہوگا, تھوڑا سا مختصرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد مقدار اور صفات میں اضافے کے لیے, یعنی کوئی چیز پوری ہو جائے اور اس کے اوپر آپ اوپر سے کچھ اور ایکسٹرا ڈال دیں اس میں, تو کوئی چیز کی کوانٹیٹی اگر ہے یا کوالٹی میں اضافے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ. اسی طرح قصورہ کا جو لفظ ہے, تعداد اور مقدار یعنی کاؤنٹنگ کے حساب سے اور کوانٹیٹی کے حساب سے اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے, دونوں چیزوں کے لیے. ضعف کا لفظ یعنی ادافہ مدافع دعاد این فے دگنا کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ ڈبل یا اس سے بھی زیادہ کرنے کے لیے، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں دو گے تو وہ ادافہ مدافع دگنا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. اسی طرح افا کا معنی آتا ہے، افا کا لفظ آتا ہے، افا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا کہ وہ بڑھ جائے، یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ اس کی گروتھ ہوتی رہے. پھر تتوو کا لفظ آتا ہے، توئے واؤ این ہے اور تے توئے واؤ این، تتوو فرائض پر اپنے شوق سے زیادہ تھی. یعنی آپ دل کی خوشی کے ساتھ، یعنی فرائض تو پڑھنا ہے آپ کو، فرض تو آپ کو پورے کرنا ہی ہے ہر حال میں، لیکن جب آپ کو فرض عبادت پورے دل کے شوق کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو تتوو کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے اس میں وہ زیادتی کی، ایکسٹرا آپ نے اپنا شوق اس میں ملایا جس کی وجہ سے وہ عبادت اور خوبصورت بن گئی. پھر چھٹے نمبر پر نفل کا لفظ آتا ہے، واجبات پر زیادتی. جب یہ لفظ ہم نے نفل پڑھا ہے تو نفل بھی واجب پر زیادتی کو کہتے ہیں اور انفال اموال غنیمت کو. اور نفل اور تتوع میں فرق یہ ہے کہ تتوع میں دل کی خوشی اور شوق ضروری ہوتا ہے، جبکہ نوافل کی ادائیگی میں یہ بات ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، دل کے اندر خوشی نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نیند قربان کر کے اٹھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو اس میں دل کی خوشی ضروری نہیں ہے نفل میں، اور تتوع میں دل کی خوشی کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نفل واجبات پر زیادہ تھی. اور ایک آخری لفظ آتا ہے اربا، ربا کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ یوربس صدقات کا لفظ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، آپ کو یاد ہوگا. تو اربا پال پوس کر بڑھانے کے لیے، یعنی کسی کو آپ دھیرے دھیرے دھیرے، یعنی آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے گروتھ ہو رہی ہے، اس کو اربا کہتے ہیں. تو یہ تمام الفاظ آئے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفل کا لفظ استعمال کیا، اور اسی پر یہ سورت کا نام ہے انفال، جس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، زائد، زیادہ. تو اصل اگر انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اس کو بدلے میں کیا ملے گا، اس کے بدلے کیا ہے، جنت ہے. لیکن اگر وہ جنت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں مال غنیمت بھی مل جاتا ہے تو یہ چیز کیا ہے، اس کے لیے ایکسٹرا ہے، وہ زائد ہے، نفل ہے. تو اصل تو مجاہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کو دنیا کا کوئی رتبہ نہیں چاہیے. اصل تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضامندی ہے، لیکن اگر ساتھ میں یہ نفل بھی مل جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے درا حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس میں مال غنیمت کے بارے میں ہے تو پہلے مومنوں کی صفات کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو زیادت ہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس سے ایک اور بات ہم کو معلوم ہوئی اور وہ حدیث ہمیں صحیح معلوم ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. ایک فرقہ پیدا ہوا تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، خوارج کا فرقہ تھا، جن لوگوں نے کہا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان ہوگا تو اس کے ساتھ فرما برداری ضروری ہے، ایمان نہیں تو مطلب وہ شخص گناہ جو کرتا ہے وہ اس کو وہ قتل کر دیا جانا چاہیے. تو بہرحال یہ ان لوگوں کے اندر ایک طرح سے شدت پسندی پیدا ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لو تم ایمان والے رہو گے، یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں گھٹتا بڑھتا ہے، الگ الگ فرقے پیدا ہو گئے تھے. تو لیکن ہم سب جانتے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، جیسے کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت ایمان سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ایمان کو بڑھانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو اس وقت ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم بھی اگر اس نیت کے ساتھ بیٹھے یہاں پر قرآن پڑھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جب ہمارے سامنے پڑھی جائیں تو ہمارا ایمان بڑھ جائے، اور یہی فائدہ ہے آپ دیکھیں سب سے بڑا قرآن پڑھنے کا، کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت اور قرآن پڑھتے پڑھاتے رہنا، اس وجہ سے ایمان بڑھ سکتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے انشاءاللہ۔ پھر ان کی صفات بتائی گئی ہیں، جو ایمان جن کا بڑھتا ہے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مہر ثبت کر رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ جب اللہ تعالیٰ مہر تصدیق کر دے، مہر ثبت کر دے، تو اس سے بڑھ کر کسی اور کی تصدیق کی ضرورت ہے بھلا؟ تو یہ کوالٹیز جن میں ہوں گی جن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے قرآن پڑھ کر، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے مومنوں کے ایمان کی گواہی دی گئی ہے، ان کے ایمان کو صحیح ایمان کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ان میں شامل ہوں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تھے تو وہ قافلے کے لیے نکلے تھے، جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس میں کئی ہزار مالیت کا سامان موجود تھا، 50,000 سے بھی زیادہ۔ جب ابو سفیان یہ قافلہ لے کر آ رہا تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ اس قافلے پر چھاپا مارا جائے، تاکہ کیونکہ یہ مال دراصل مسلمانوں ہی کا تھا اور کفار مکہ نے کھلم کھلا دعوت دی تھی مسلمانوں کو، دھمکی دی تھی لڑائی کی، اور دشمنی پر اتر آئے تھے۔ تو اب دیکھیں دشمن کے ساتھ، تو پھر جب دشمن جو مال جنگ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اس مال کو تو حاصل کرنا پڑے گا تاکہ دشمن کے ہاتھ مضبوط نہ ہوں، اور یہ مال بھی دراصل مسلمانوں ہی کا تھا، کیونکہ یہ مال مکہ میں مسلمان جو چھوڑ کر آئے تھے اپنے گھر بار، کفار مکہ نے ان گھر بار کو فروخت کیا اور وہی مال مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے جنگ میں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے چاہا کہ جو قافلہ بھی یہاں سے گزرنے والا ہے، جو مدینے کی شاہراہ سے گزرنے والا تھا، اس کو حاصل کر لیا جائے تاکہ یہی مال پھر کفار کے خلاف استعمال کیا جائے جنگ میں۔ اب گھر سے تو نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے، جب پتہ چلا کہ قافلہ گزر چکا ہے، اب ادھر سے کفار مکہ کا لشکر بھی نکل چکا تھا جنگ کے لیے، کیونکہ ابو سفیان نے وہاں پیغام بھیجا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ قافلے کو لوٹ لیا جائے گا، لہٰذا تم میری مدد کے لیے کسی کو بھیجو۔ تو وہ لوگ ایک بڑا لشکر لے کر نکلے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ نے آپس سے مشورہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے نہ جائیں، آپ جو ہے اس لشکر پر چڑھائی کریں، اس لشکر سے مقابلہ کریں، تاکہ حق اور باطل کا فرق لوگوں کے سامنے نظر آ جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں، یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ یعنی چونکہ قافلے کے لیے نکلے تھے تو لہٰذا کم لوگ تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، صرف 300 لوگ تھے، 313۔ اب لیکن جب پتہ چلے کہ لشکر آ رہا ہے اور وہ 1,000 کی تعداد میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے 300 لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے اس وقت امید بندھائی اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1,000 صاحب نشان فرشتوں سے مدد کرے گا، کیونکہ لشکر بھی کتنا تھا دشمن کا، 1,000 کا لشکر تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمیشہ مدد اللہ ہی کی طرف سے رہتی ہے۔ آج کیوں ایسی بات نہیں ہوتی کہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، بھروسہ ہو؟ آج ہم کیوں اللہ کا نام لے کر آگے کیوں نہیں بڑھتے، اور کیوں ہم ڈرتے کہ اچھا ہماری مدد نہیں کی جائے گی؟ تو جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا، اگر ویسا ہی ایمان آج ہمارا بھی ہو، تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اچھے شعر ہے جو ہمیشہ جنگ بدر پر اور یہ والی آیت پر یاد آتے رہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ کہ آج بھی اگر وہ توکل، وہ صبر، وہ یقین پیدا ہو، وہ ایمان ہو، تو آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی مدد فرما سکتا ہے۔ اور وہ وقت جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں, پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو, اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. جب چونکہ اچانک پھر جنگ کا فیصلہ کرنا پڑا اور قافلہ گزر گیا, اور جنگ ظاہر سی بات ہے جنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور قافلہ چھوٹا موٹا قافلہ تھا اور ان کے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے کہ وہ جنگ کے لیے آئے ہوں. تو اب جب ایک جنگ پر آمنے سامنے مقابلہ تھا تو اس میں ظاہر سی بات ہے دل میں خیالات تو آ رہے ہوں گے کہ کیسے ہم جنگ لڑیں گے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے مسلمانوں کی مدد کی. بارش برسائی گئی جس کی وجہ سے مسلمان جس زمین پر تھے وہ زمین اونچائی پر تھی اور ریتیلی زمین تھی, تو بارش برسنے کی وجہ سے وہ زمین دب گئی اور مسلمانوں کے لیے آرام دہ ہو گئی, کیچڑ نہیں ہوا اور نہ ہی سوکھی اور ریتیلی زمین رہی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسی اونگ ان کو عطا کی, ایک تھوڑی دیر کی جو اسنیپ ہم جس کو کہتے ہیں, اس اونگ کی وجہ سے ان کے اندر طاقت آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے انتظام کیا تھا یعنی لشکر کا کہ بالکل ایسے نہیں لگتا تھا کہ لشکر مسلمانوں کا کم ہے, کفار کا وہ لشکر زیادہ بڑا نظر آ رہا تھا. پھر مسلمان جہاں پر جس سائڈ میں تھے وہ زمین ایسی تھی جہاں پر چھوٹے چھوٹے چشمے تھے, یعنی پانی وافر مقدار میں مسلمانوں کے پاس موجود تھا. تو ایسے بہت سارے فائدے مسلمانوں کو حاصل ہوئے, اور یہ جنگ بدر دراصل اسلام میں ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی. جنگ بدر نے ہی بتا دیا کہ اسلام حق ہے اور کفار مکہ باطل پر ہیں. اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے, یعنی وہ دن کو یوم الفرقان جس دن جنگ بدر پیش آئی تھی, کہ یہ فیصلے کا دن تھا کہ حق حق ثابت ہو گیا اور باطل باطل ثابت ہو گیا. اور صرف 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دی. بڑے بڑے سرداران قریش جو کافر تھے مارے گئے اور قید ہوئے, کئی لوگ قید ہو کر آئے اس جنگ بدر میں. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا, اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت پھینکی تھی شہادت الوجوہ کہہ کے, اور یہی ذکر ہم کو بعد میں جنگ حنین کا بھی ملتا ہے. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. تو ہو سکتا ہے یہ اسی ریت کی بات ہو کہ جب آپ نے مٹھی بھر ریت پھینکی تو جس کی وجہ سے کفار مکہ کی آنکھیں چندھیا گئی یا ان کو کچھ نظر نہیں آنے لگا. تو یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے, اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا, کیونکہ نظر بن حارث اور ابو جہل نے نکلتے وقت کیا کہا تھا وہاں سے, بلکہ خاص طور سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ تو دکھا دے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر, جو باطل ہے اس کو وہیں ختم کر دے اور جو حق پر ہے اس کو زندہ رکھ. تو خود اسی انہی لوگوں کی دعا کس طرح سے صحیح ثابت ہو گئی, کیونکہ انہوں نے صحیح دعا کی تھی کہ جو حق پر ہے وہ قائم رہے, جو باطل ہے وہ نامراد ہو جائے. تو وہ لوگ خود باطل پر تھے لہٰذا انہیں کا خاتمہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمانے کے فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا, اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے, اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی, اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا, لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ ہی منہ پھیر جاتے. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَوَاسَّةَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہیں لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یعنی مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ مکہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام بہادر ہوتے ہوئے بھی یا بہت کچھ کر سکتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہاں پر ان کو ہر چیز برداشت کرنا پڑ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کو اتنی بہترین، ایک طرح سے چھوٹی سی مسلمانوں کے لیے ایک ریاست قائم کر دی، ایک اسٹیٹ بن گئے مسلمانوں کی مدینہ میں، اور یہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے، اور یہ جنگ بدر کی وجہ سے تو اور زیادہ مضبوط ہو گئے تھے جو کہ 17 رمضان کو ہوئی تھی سیکنڈ ہجری میں، اور اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر. اور یہ جنگ دراصل پیش خیمہ تھی اس بات کا کہ آگے بھی آئندہ مسلمانوں ہی کو فتح نصیب ہونے والی ہے، اور آخر کار غلبہ مسلمانوں ہی کا ہونا ہے. الحمدللہ. اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہوں، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامنے آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، کہ ایمان اور تقوی کا فائدہ آپ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی کسوٹی ہم کو فراہم کر دے گا جو ہر وقت ہماری رہنمائی کرتی رہے گی، ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کس چیز کو اپنانا چاہیے، کس چیز کو چھوڑنا چاہیے. تو یہ دو چیزوں کا فائدہ کتنا زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ ایمان اور تقوی، اگر انسان کے اندر ایمان اور تقوی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسوٹی وہاں پہنچا دیتا ہے، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بھی دور کر دیتا ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تقوی کیا ہوتا ہے، جو ہم بار بار تقوی کی بات کریں، جیسے کل رمضان کا ہمارا پروگرام تھا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے وہاں پر بھی تقوی کی بات کی. تو تقوی کوئی ایسی چیز ہے جس کو جا کر دکان پر خریدا جا سکتا ہے، یا کسی سے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے. تقوی کیا ہے اصل میں؟ نہیں نا. تو کیسے حاصل کریں گے ہم تقوی کو؟ کیا اس کے سورسز ہوں گے؟ کیا اس کی چیزیں ہوں گی، صفات ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کسی گناہ سے رک جانا، کسی نافرمانی سے رک جانا اللہ تعالیٰ کی، یہ دراصل تقوی ہے. تو یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ہر لمحہ ہر وقت اس کو اپنے رب کا خیال رہے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور میرا رب کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. جی، خوشی کے ساتھ اطاعت اور عاجزی، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے انسان برے کاموں سے بچ جائے اور اس کی پسندیدہ کام کرنے لگے، یہ تقوی ہے دراصل، اور یہ دل کی کیفیت ہے. لہٰذا اپنے اندر وہ کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اتنا اچھا موقع ہم کو دیا کہ رمضان آنے والا ہے، اور یہ رمضان میں ہم جتنا، یعنی ہم روزوں کی وجہ سے جو چیز حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے تقوی. اب دیکھیں جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح کیوں نصیب ہوئی تھی، حالانکہ کتنے کم لوگ تھے، اتنے کم سورسز تھے، تلواریں بھی نہیں تھی، بعض صحابہ نے تو لکڑی سے ہی لڑا، تلوار بھی نہیں تھی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اور ان لوگوں نے اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کیمپ بنایا تھا اوپر، کہ اگر کچھ ایمرجنسی سچویشنز آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے کیمپ میں رہے تاکہ دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت اور کامیابی دی. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، وہ تقوی والے لوگ تھے. تو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ایک کسوٹی بہم فرما دے گا، جیسے جنگ بدر کو بھی فرقان کہا گیا نا، کسوٹی، فرق کرنے والی. تو دیکھا آپ نے کہ جنگ کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو ثابت کر دیا ان کی حقانیت کو، ان کی سچائی کو۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے تقویٰ کا۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم ہاں سن لیا، ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ یعنی جنگ کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، اور فتنے سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ تو شرک کے خاتمے کے لیے جنگ کی جائے گی اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے خالص ہو جائے، یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی شریعت کو فالو کیا جائے، اس لیے جنگ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے اندر ایمان اور تقویٰ کی وہ دولت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے، وہ کیفیت پیدا کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسوٹی بہم فرما دے، ہمارے لیے یعنی دین کا راستہ آسان فرما دے اور دین پر چلنا آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔